لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الأعدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق برحمته فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد أوصيكم يا عباد الله ونفسي بتقوى الله أي بندگان خدا آپ کو اور اپنے نفس کو دعوت تقویٰ دیتا ہوں کہ تقویٰ ہی بہترین سرمایہ حیات ہے. تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اس کی منزل کمال تک پہنچا سکتی ہے. تقویٰ ہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ نے ساری عبادتوں کو فرض کیا, خصوصاً ماہ رمضان کا یہ روزہ جسے حاصل کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے. اس کا مقصد بھی خدا بند عالم نے تقویٰ ہی بیان کیا ہے. گزشتہ خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ تقویٰ کا پہلا قدم, پہلی منزل تقویٰ کی توبہ ہے. اگر خدا نخواستہ انسان ایمان سے محروم ہے, کفر کا شکار ہے, تو کفر سے توبہ, اور اگر دولت ایمان سے تو مالا مال ہے, دل سے خدا کا بھی اعتراف ہے, قیامت کا بھی اعتراف ہے, انبیاء کا بھی اعتراف ہے, ائمہ کا بھی اعتراف ہے, لیکن خدا نخواستہ عمل ہمارا ہمارے قول کی تصدیق نہیں کر رہا ہے, عملی میدان میں ہم پیچھے ہیں, گناہوں کا شکار ہیں, تو تقوی کی پہلی منزل توبہ ہے. کیا تھا کہ تقویٰ واجب ہے, گناہوں سے توبہ واجب ہے. یعنی اگر ہم نے گناہ کوئی عمل ایسا انجام دیا جس سے خدا راضی نہیں ہے, نافرمانی کی, تو یہ گناہ علیہ السلام ورحمۃ اللہ, اور اگر فوراً اس گناہ سے توبہ نہیں کی تو یہ دوسرا گناہ ہو جائے گا. اگر توبہ واجب ہے, وجوب توبہ کے سلسلے میں میں نے کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. کتاب خدا بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ توبہ واجب ہے اور فوراً واجب ہے. حدیثوں میں بھی یہی ہے کہ توبہ واجب ہے اور فوراً واجب ہے. علماء اسلام کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ گناہوں کے بعد توبہ واجب ہے, اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان فوراً توبہ کرے. کیونکہ اگر ہم نے توبہ نہ کیا, گناہ کا ارتکاب ہوا, تو عذاب الہی یقینی ہے, اور ہماری عقل ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ اپنے کو ہم ہر خطرے سے بچائیں, وہ چاہے یقینی نہ ہو بلکہ احتمالی خطرات سے بھی بچنے کا عقل حکم دیتی ہے. جب یقین ہے اس بات کا کہ اگر ہم نے توبہ نہ کیا اور گناہ کا ارتکاب کیا تو سزا ملنی ہمیں یقینی ہے, تو عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اگر گناہ ہو گیا ہے, لغزش ہو گئی ہے, قدم پھسل گیا ہے, تو فوراً اس کی تلافی کریں اور توبہ کی منزلوں سے گزر جائیں. تو چار دلیلیں ہمارے پاس عام طور سے اسلام میں استعمال کی جاتی ہیں: کتاب خدا, سنت معصومین, عقل اور اجماع. چاروں چیزیں جو ہیں وجوب توبہ کے اوپر دلالت کرتی ہیں. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا توبہ کا وجوب عمومی ہے یا خصوصی ہے؟ کچھ خاص افراد کو حکم ہے توبہ کا، یا ہر شخص جس سے بھی گناہ سرزد ہو گیا اسے توبہ کرنا چاہیے، ہر زمانے میں توبہ کرنا چاہیے؟ ماہ رمضان کا یا شب قدر کا انتظار نہیں کرنا ہے، جب ماہ رمضان آئے گا تو گناہوں کے اکٹھا توبہ کر لیں گے، جب شب قدر آئے گی تو گناہوں سے توبہ کر لیں گے. ایک گناہ ان سے توبہ کے لیے کسی خاص زمانے یا کسی خاص وقت کی قید نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض زمانے، بعض ایام، بعض شبیں، اس میں خداوند عالم اپنے بندوں پر زیادہ مہربان ہوتا ہے اور توبہ کے وسائل زیادہ فراہم ہو جاتے ہیں، قبولیت توبہ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. خاص جگہیں ایسی ہیں جہاں کے اوپر قبولیت توبہ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، لیکن یہ توبہ کا حکم کسی خاص زمانے سے یا خاص جگہ سے مقید نہیں ہے. یہ خاص یہ بھی نہیں فلاں گناہ کی توبہ کرنا تو واجب ہے اور فلاں گناہ کی توبہ کرنا واجب نہیں ہے. گناہ سے توبہ کا وجوب عمومی ہے، ہر شخص کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر جگہ کے لیے، اور ہر ایسے عمل کے لیے جو اللہ کی نافرمانی ہے، جو اس کے حکم سے سرکشی ہے. البتہ کیا ہر توبہ قبول بھی ہو سکتی ہے؟ ہر گناہ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ہر گناہ کی توبہ قبول ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کسی گناہ کا استثناء نہیں کیا گیا ہے کہ اگر آپ اس گناہ سے توبہ کیا تو خدا اسے معاف نہ کرے گا. کب خدا سے توبہ کرے جو خدا ہماری توبہ کو قبول کر لے؟ کسی وقت بھی کر سکتے. بس دو ایک استثناء ہے جسے عرض کروں گا. اگر شرائط توبہ فراہم ہے، وہ توبہ جسے توبہ کہا جاتا ہے، توبتن نصوحا جسے کہتے ہیں، اگر شرائط توبہ فراہم ہے تو کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے جس کے بعد انسان توبہ کرے اور خدا اس کے توبہ کو قبول نہ کرے. ہاں کچھ ایسے مواقع ہیں جہاں پر استثناء کیا گیا ہے، جسے انشاءاللہ بھی عرض کروں گا. تو گناہ کے بعد توبے کا وجوب عمومی ہے، اور قبولیت توبہ جو ہے اگر اپنی شرائط کے ساتھ توبہ انجام دی جائے تو اس کی قبولی بھی عمومی ہے، محدود نہیں ہے کہ 10 گناہوں کے سلسلے میں توبہ قبول ہوگی اور 5 گناہوں کے سلسلے میں توبہ قبول نہیں ہوگی. اب اس کے بعد وہ مقامات جہاں کے اوپر، چند جگہیں ہیں جہاں کے اوپر قبولیت توبہ کے سلسلے میں استثناء پایا جاتا ہے. وہ موقع ہے جب انسان کو موت کا چہرہ نظر آ گیا. معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے. تو 1 سال بہت زیادہ ہو گیا، مرنے سے 1 مہینہ پہلے بھی اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہے. پھر فرمایا 1 مہینہ بھی بہت زیادہ ہے، 1 ہفتہ پہلے اگر کوئی توبہ کر لے، 1 دن پہلے کوئی توبہ کر لے، 1 لمحہ پہلے توبہ کر لے، تو بھی خدا اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ پوری زندگی پہ گناہوں میں صرف کر دی، اب آئے ہو ہمارے پاس. ہاں جب موت کا چہرہ سامنے آ گیا، یقین ہو گیا کہ موت آ گئی، الگ موت کا چہرہ دیکھ لیا، نگاہوں سے پردے ہٹ گئے. اب جب پردہ ہٹ گیا ہے اس کے بعد اگر انسان توبہ کرتا ہے وہ توبہ. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے، معافی نہیں ہے، جو گناہوں پہ گناہوں، جو یہ جو ہے گناہوں پہ گناہ کیے جاتے ہیں اور توبہ کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں، اقدام نہیں کرتے ہیں توبہ کے لیے. حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یہاں تک کہ ان کی موت آ جاتی ہے، موت کا چہرہ سامنے آ گیا، ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حجاب ہٹ چکی ہے، پردے ہٹ چکے ہیں، اب کہہ رہے ہیں انی تُبْتُ الْآنَ، میں اب توبہ کر رہا ہوں. یہ توبہ ان کی قبول نہیں ہوگی. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں مر گئے. اب سوال ہو سکتا ہے کفر کی حالت میں مر گئے پھر توبہ ہی کہاں کی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ توبہ قبول نہیں ہوگی؟ نہیں, کچھ لوگ یہ ہیں جو عالم برزخ میں جا کے توبہ کریں گے. تین چار یہ جو ہے مقامات ہیں توبہ کے. ایک توبہ کا وقت کب؟ جب زندہ ہے انسان, ابھی موت کا چہرہ اس نے دیکھا نہیں ہے, بولو ایک لمحہ رہ گیا ہے موت میں. ایک توبہ وہ ہے جو موت کا چہرہ دیکھنے کے بعد انسان توبہ کرتا ہے. ایک وقت توبہ وہ ہے جب عالم برزخ میں, کچھ لوگ عالم محشر میں توبہ کرنا چاہیں گے. وہ توبہ جو قبول ہے, وہ توبہ قبول ہے جو زندگی میں کی جائے موت کا چہرہ دیکھنے سے, کیونکہ جب موت کا چہرہ سامنے آ گیا جنت و جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے اب تو مجبور ہے توبہ کرنے کے لیے. توبہ وہ قبول ہے جو اختیار کے ساتھ توبہ کی جائے. ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہم مر جائیں گے, اور ہمیں اس بات کا احساس ہو گیا, شرمندہ ہو گئے, نادم ہو گئے کہ اپنے خدا سے سرکشی کی ہوتی تھی اور اب توبہ کے لیے ہم نے اقدام کیا, یعنی ہم سرنڈر ہو گئے ہیں, تسلیم ہو گئے ہیں, خدا کی طرف پلٹ آئے ہیں. جب جہنم میں لے جا رہے ہیں ہمیں, ہم توبہ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ اختیاری توبہ, یہ واقعاً واپسی نہیں ہے, یہ واقعاً ندامت نہیں ہے, تمہیں واپس لے جا رہے ہیں, ہم تھوڑی واپس آ رہے ہیں. لہٰذا یہ توبہ قبول نہیں ہوگی. جیسے یہ جو ہے فرعون کے بارے میں, فرعون کو علاوہ موسیٰ نے کتنی نصیحت دی تھی, کاہے کے لیے گئے تھے؟ اگر فرعون اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا معاف ہو جاتا کہ نہ ہو جاتا؟ اگر معافی نہ ہوتا تو دعوت دینے کی ضرورت نہیں تھی. اتنے سارے جو ہے مظالم کرنے کے بعد تم تو ظلم نہیں کیا؟ جناب موسیٰ کا وجود ان کی پیدائش کو روکنے کے لیے کتنے ظلم کیے تھے اس نے؟ اتنے سارے مظالم کے باوجود جب خدا نے بھیجا ہے جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کے پاس, وہ سرکش ہو گیا ہے, شاید اسے خدا یاد آ جائے, شاید وہ ڈر جائے. کاہے کے لیے گئے تھے؟ اگر فرعون کی توبہ قابل قبول نہیں تھی, موسیٰ کا جانا تو بیکار تھا نا. فرعون کو بھی دعوت توبہ ہے, فرعون کی بھی توبہ قبول ہے, فرعون کی بھی توبہ قبول ہے, لیکن فرعون نے اس فرصت سے فائدہ نہیں اٹھایا. موسیٰ آئے, دعوت دی, سب کچھ ہوا, یہاں تک کہ جب نیل میں غرق ہونے لگا, موت کا چہرہ سامنے آ گیا, ملک الموت کو دیکھ لیا, آنکھوں سے پردے اٹھ گئے, اس وقت کہتا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں ایمان لایا, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تو بس وہی ہے جس پر بنی اسرائیل کا ایمان ہے, وہاں ہمارا مسلمین, میں تو مسلمان ہو گیا. جواب ملا الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, اب توبہ تمہیں یاد آئی, اس سے پہلے گناہ پہ گناہ کیے جا رہے تھے. موسیٰ نے دعوت دی, معجزوں کو دیکھا, ساری چیزوں کو دیکھا, اس کے باوجود تمہارا دل مائل نہیں ہوا, اب تمہاری توبہ قبول نہیں. تو توبہ قبول ہے, کسی وقت بھی انسان توبہ کر لے, جوانی میں کر لے, بڑھاپے میں کر لے, البتہ جتنا جلدی اتنا بہتر, کیونکہ تلافی کا امکان بھی توبہ کرنا چاہیے, کیونکہ ارکان توبہ جب عرض کریں گے تو توبہ صرف استغفر اللہ کہہ دینا, گالوں پہ چار تھپڑ لگا لینا, کان پکڑ لینا, یہ توبہ نہیں ہے. جب ہم ارکان توبہ کی بات کرتے ہیں تو توبہ کی حقیقت جو بیان کی, توبہ کہتے کسے ہیں؟ عرض کیا تھا پچھلے ہفتے کہ توبہ یعنی انسان کے اندر شرمندگی پیدا ہو جائے, توبہ یعنی گناہوں سے اللہ کی طرف واپسی, خدا کی سرکشی سے خدا کی اطاعت کی طرف واپسی کا نام ہے توبہ. واپسی تب ہوتی ہے انسان کو ندامت ہو جائے, گزشتہ اعمال سے پشیمان ہو کر کے انسان خدا کی نافرمانی سے خدا کی اطاعت کی طرف پلٹا. توبہ کے لفظی معنی ہے واپسی. عرض کیا تھا پچھلے ہفتے کی توبہ کا لفظ انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, خدا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. خدا بھی توبہ کرتا ہے, انسان بھی توبہ کرتا ہے. توبہ کا معنی واپسی ہے, ہم نافرمانی سے اطاعت کی طرف واپس آتے ہیں, اللہ نے جو نگاہ رحمت ہم سے موڑ لی تھی، وہ دوبارہ نگاہ رحمت کی طرف واپس آ گئی. لفظ توبہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو پشیمانی کے بعد واپسی کا نام ہے. اور انسان جب کسی چیز سے پشیمان ہو جاتا ہے تو پشیمانی کا لازمہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ عزم اور ارادہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ کام کبھی نہیں کریں گے. اگر دوبارہ کرنے کا ارادہ ہے تو پشیمانی پھر نہیں ہے. دوبارہ انسان وہی کرتا ہے نا جو اس کو اچھا لگتا ہے. جس چیز سے انسان پشیمان ہو جاتا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ کاروبار کیا، بزنس کیا، اس نے آپ کو دھوکہ دے دیا اور آپ پشیمان ہیں کس کے ساتھ ہم نے کیوں بزنس کیا، پھر چکر پھر اس کے ساتھ بزنس کریں گے، اتنی نہ ہوتا. پشیمانی اگر ہے، پشیمانی کا لازمہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں پختہ عزم اور ارادہ پیدا ہو جائے گا کہ اب ایسا نہیں کریں گے اور جو کچھ ہو چکا ہے اس کی بھرپائی کریں گے، نقصان کی بھرپائی کریں گے، تلافی کریں گے. اسے انسان نے کبھی جو ہے گناہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، معصیت کی ہے، اور اب وہ پشیمان ہے کہ ہم نے وہ عمر جو اللہ کی اطاعت میں صرف ہو سکتی تھی اسے اس کی گناہ میں کیوں صرف کیا، اس کی نافرمانی میں کیوں صرف کیا. وہ خدا جس نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی تھی، اگر کوئی ایک احسان ہمارے اوپر کر دیتا ہے تو ہم اس کی دل شکنی کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. جس نے اتنے سارے کرم کیے، اتنے سارے، پوری زندگی ہماری اس کا کرم ہی تو ہے، اس کے باوجود ہم نے اس کی سرکشی کی، اس کی نافرمانی، کیا پشیمان ہے، نادم ہے کہ ایسا کیوں کیا ہم نے. تو جب پشیمان اور نادم ہے تو یہ پختہ ارادہ بھی ہوگا کہ انشاءاللہ آئندہ اب ایسا نہیں کریں گے. اور اب تک جو کچھ ہم کر چکے ہیں، اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے اور ہم اس سے شرمندہ ہیں تو اس کی تلافی کی بھی تو کوشش کریں گے. جو اس کے دل میں میل بیٹھ گیا ہے اسے باہر نکالنے کی بھی تو کوشش کریں گے. تو تحد امکان گناہ کے آثار کو محو کرنے کی کوشش کرے گا انسان. صرف ندامت کافی نہیں ہے، صرف پشیمانی کافی نہیں ہے، صرف یہ ارادہ کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے کافی نہیں ہے. تو عام طور سے ہمارے یہاں تصور توبہ ہے کہ جی بس گالوں پہ دو چار تھپڑ لگا لیں گے، کان پکڑ لیں گے، بہت سے بہت زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کرے، اور اسی وقت اس وقت کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کرے، اسی وقت گناہ کا ارتکاب بھی جاری رہتا ہے. قرآن مجید اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے، قرآن میں توبہ اور اصلاح دونوں ساتھ ساتھ بیان ہوا. تابو و اصلح، پشیمان ہوئے، نادم ہوئے، پلٹے، اور ساتھ ساتھ جو خراب کاری کی تھی نا اس کی اصلاح بھی کر دی. کسی نے آنے کے بعد یہاں کے اوپر یہاں کے لائٹوں کو توڑ دیا، معافی مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے آپ پشیمان ہو گئے، شرمندہ ہیں کہ امام کے گھر میں کیوں ہم نے ایسا کیا. تو شرمندگی کافی نہیں، جائیے جا کر کے لائٹیں لگا بھی دیجئے. تو جہاں جہاں لفظ توبہ استعمال کیا گیا ہے وہاں ساتھ میں اصلاح کا لفظ بھی ہے. چند گناہ کو میں اپنی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس کے بعد قرآن مجید میں توبہ کا بھی تذکر، گناہ کو بیان کیا، گناہ کے بعد سزا کا تذکرہ ہے، اس کے بعد ایک مگر یہ کہ کوئی توبہ کر لے. ایک گناہ ہے حق کو چھپانا، کتمان حق. ہم میں سے بہت سے لوگ شاید اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، حق کو چھپا لینا. اور بہرحال شیطان نے ہمارے لیے تعویل اور توجیہ کے دروازے کھول رکھے ہیں. ہم حق کو بیان کرنے سے کتراتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ مصلحت اندیشی کا نام بہرحال دے دیا جاتا ہے. تفصیل میں اس چیپٹر میں نہیں جاؤں گا، لیکن بہرحال ایک گناہ ہے حق کو چھپانا، کتمان حق کو بیان نہ کرنا. غدیر میں موجود تھے، کانوں سے سنا ہے، جب مولا گواہی میں آئیں گے بھیڑ بہت تھی، کچھ آواز صحیح طریقے سے آواز نہیں آ رہی تھی. کتنوں لوگوں نے حق کے اوپر پردہ ڈالا تھا، چھپانے کی اس کی کوشش کی تھی. تو حق کا چھپانا گناہان کبیرہ میں سے. قرآن مجید کہتا ہے کہ الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس، جو کچھ ہم نے نازل کیا تھا قوانین، احکام، اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں رہنمائیاں، ہدایتیں جو ہم نے نازل کیا تھا، جو لوگ اسے چھپاتے ہیں واضح ہو جانے کے بعد. واضح ہو جانے میں، ایک دفعہ نازل کیا تھا مگر ہمارے لیے واضح نہیں ہوا، خدا نے پیغمبر میں نازل کر دیا تھا ولایت امیر المومنین کو مگر پیغمبر نے بھی اعلان نہیں کیا تھا، مگر جب قرآن کیا تھے بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کے بعد پیغمبر نے پہنچا دیا، واضح کر دیا، آشکار کر دیا، ہاتھوں سے اٹھا کر کے پورے اعلان کے ساتھ واضح لفظوں میں بیان کر دیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی چھپاتا ہے اسے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ افراد ہیں جن پر خدا کی بھی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ان کے اوپر. سب سے پہلے گناہ بیان کیا، کتمان حق، گناہ سزا پاداش کیا ہے، پھر رحمت خدا سے یہ دور ہو جائے گی، خدا انہیں اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اور مومنین بھی دعا کریں گے کہ پالنے والے اسے اپنی رحمتوں سے دور. لعنت کا معنی کیا ہے؟ لعنت یعنی رحمت خدا سے دوری. بیان کرنے کے بعد اگر الا الذین تابوا واصلحوا وبدلوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی جو نادم ہوئے، شرمندہ ہو گئے، اپنے عمل سے واپس آنا چاہتے ہیں، شرمندہ اور نادم ہوئے، اس کے بعد اصلحوا جو خراب کاری کیا تھا اس کی اصلاح نہیں کر دی، بینوا جسے چھپایا تھا اسے اشکار نہیں کر دیا، صرف مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ مجھے معاف کرے کہ میں نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، گواہی نہیں دی، چھپایا، کافی نہیں ہے، جاؤ جا کے مسجد میں چلا چلا کے کہو جی میں نے یہ چھپایا تھا، ہاں ہاں میں نے سنا تھا، اچھی طرح سے سنا تھا، جتنے لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ میں نہیں سن پایا تھا، اپنے لوگوں کے سامنے جا کے بیان کرو اسے، تب جا کر کے توبہ توبہ کہلائے گی. تو تابو تو اصلحو تو تیم، تو صرف ندامت پشیمانی زبان سے استغفر اللہ کہہ دینا، گانوں پہ دو چار تھپڑ مار لینا، یہ توبہ نہیں. دوسرا گناہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ ہے ارتداد، مرتد ہو جانا، اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرنا، یہ گناہانے کبیرہ میں سے ہے اور سزا ہے اس کی. دنیا میں اگر گرفت میں آ گئے تو فصل ہے، اور بچ گئے تو آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے. قرآن مجید کہتا ہے کیف یهدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، خدا ان لوگوں کی کیسے ہدایت کر سکتا ہے؟ تو ہدایت کی دو معنی ہے، ایک ہدایت ہے راستہ دکھا دینا، ایک ہدایت ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا. منزل مقصود ہماری کہاں ہے؟ بہشت، ہاتھ پکڑ کے بہشت پہنچا دینا. راستہ تو خدا سب کو دکھاتا ہے لیکن پہنچتے سب نہیں ہیں. کسی کے قرآن میں ہے کہ کہیں قرآن کہتا ہے ہدن للناس، کہیں پر ہدن للمتقین، راستہ دکھانے والی ہدایت تو سب کے لیے ہے، متقی ہوں گنہگار ہوں، اللہ راستہ سب کو دکھاتا ہے نا. راستہ دکھا دیا، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، کہیں جائیے گا، ایسے جائیے گا، ویسے جائیے گا، ڈائریکشن دے دیا. بہت سے لوگ ڈائریکشن نہیں سمجھ پاتے ہیں اور یہ جو ہے بھٹک جاتے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ آپ گاڑی میں بیٹھے چلیے، میں آپ کو فلاں صاحب کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں، یہ بھی ہدایت ہے وہ بھی ہدایت. تو پہلی ہدایت جو عام لوگوں کے لیے کون سی ہے؟ راستہ دکھا دینا، بتا دینا راستہ کہ ایسے ایسے چلے جائیں گے، اور وہ جو واقعی منزل تک پہنچ جائیں گے، ہدایت ان کے کام آ جائے گی، وہ افراد ہیں جو تقوا اختیار کریں. مطلب متقین یہاں پر بھی یہ والی ہدایت ہے، منزل تک پہنچا دینے والی ہدایت. کیف یهدی اللہ قوما، کس طرح سے اللہ ان لوگوں کی ہدایت کر سکتا ہے؟ کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. وَشَهِدُوا أَنَّ رَسُولَ حَقٌ، پہلے انہوں نے گواہی دی تھی کہ پیغمبر برحق ہیں، سمجھ چکے تھے یہ برحق ہیں. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، گواہی دیتے تھے کہ ان کے پاس جو وہ رسول برحق ہیں، اور ان لوگوں کے پاس یہ جو ہے نشانیاں، کھلا ہوا معجزہ بھی پیغمبر لا چکے تھے، پیش کر چکے تھے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہ سب کچھ آنے کے باوجود، ایمان لانے کے باوجود، گواہی دینے کے باوجود وہ کافر ہو گئے، اللہ ان کی ہدایت نہیں کرتا. خدا ظالموں کی جو اپنے نفس پر خود ظلم کرتے ہیں ان کی ہدایت نہیں کرتا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اب ان کا انجام یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس لعنت کا شکار رہیں گے، یعنی ہمیشہ رحمت خدا ان سے دور رہے گی. اس سے رحمت خدا دور رہے گی، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم کے سوا کہیں اور ہے. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، ان کے عذاب میں نہ کوئی کمی ہوگی نہ انہیں مہلت دی جائے گی. اب یہ بھی گرفت میں آ گئے، نہ عذاب میں کمی ہے اور نہ انہیں کسی قسم کی مہلت دی جائے گی. پھر استثناء آتا ہے، الا الذین، دروازہ بند نہیں ہے، ابھی بھی دروازہ کھلا ہے. اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود دروازہ کھلا ہے. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے، اب پشیمان ہیں، اپنا دل واپس آنا چاہتے ہیں، واپس آئیں وہ ساری سزائیں ان کی معاف ہو جائیں گی. مگر اصلحوا، صرف ندامت کافی نہیں ہے بلکہ اصلاح کریں. جتنے لوگوں کے درمیان جا کے کہا تھا انہوں نے کہ ہم گئے تھے، ہم نے اسلام دیکھا، میں اسلام ہمیں کوئی اچھا دین نہیں لگا، اس میں یہ خرابیاں ہیں، وہ خامیاں، لہذا میں نے دین کو چھوڑ دیا، ان سب لوگوں کے درمیان جا کر کے دوبارہ اس بات کا اعلان کرے کہ نہیں، میں نے غلط کہا تھا، فلاں چیز کے لالچ میں آ گیا تھا، فلاں سے ڈر گیا تھا، فلاں لالچ اور خوف کی بنا پر میں نے ایسی بات کہہ دی تھی. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام بہترین دین ہے، پیغمبر کی حقانیت پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے، قرآن اس بات حقانیت کے لیے کافی ہے. جتنی خراب کاریاں کی تھیں سب خراب کاریوں کی اصلاح کرے، تب جا کر کے توبہ ہوگی. تیسری آیت جو قرآن مجید میں ہے، اسی سے آیتیں بہت سی ہیں، میں نے فقط دو تین آیتوں کا انتخاب کیا ہے، جہاں کے اوپر ہے کہ تنہا توبہ یعنی پشیمانی کا نام توبہ نہیں ہے، زبان سے استغفر اللہ کہہ دینے کا نام توبہ نہیں ہے جب تک پشیمانی کے ساتھ ساتھ اصلاح نہ ہو، اس کی تلافی نہ ہو. ایک چیز جو اسلام میں حرام ہے، کسی پر تہمت لگانا. بڑی آسانی سے ہمارے یہاں تہمت لگا دی جاتی ہے، غصہ ہوا، لڑائی ہوئی، کسی کو کچھ بھی دے دیا. ان میں سے ایک تہمت ہے کسی کے اوپر یہ الزام لگا دینا کہ خدا نخواستہ اس نے اپنی پاک دامنی کو ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے، زنا کی تہمت لگا دینا، خصوصاً پاک دامن خواتین کی. یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ تہمت لگائی ہے اور آپ ثابت نہ کر سکے، آپ نے زبان سے کہہ دیا، بولو آپ نے دیکھا ہے، بولو آپ سچ بول رہے ہیں، جھوٹی تہمت بھی نہیں ہے، سچی بات کہہ رہے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کا دیکھنا کافی نہیں ہے، چار گواہ نہ پیش کرتے آپ. سزا جو اسلام میں رکھی گئی ہے زنا کی، وہ اتنی آسانی سے نہیں ہے، چار گواہ بھی عادل، کیونکہ فاسقوں کی تو گواہی قبول نہیں ہوتی ہے، چار عادل گواہ اگر آ کر کے گواہی دے دے کہ ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تمام شرائط جو گواہی کے سلسلے میں ہیں. اگر کوئی انسان کسی پاک دامن خاتون کے اوپر الزام لگاتا ہے، اسے ثابت نہیں کر پاتا ہے چار شاہدوں کے ذریعے سے، اسے تو سزا نہیں لگے گی جس پر آپ نے الزام لگایا، ان پر ان کو سزا ملی، 80 کوڑے ہیں ان کے لیے. اور قرآن کی آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، ثم لم یعتوا بأربعة شہداء، پھر وہ چار عادل گواہوں کو فراہم نہیں کر سکے، خود تو دیکھا تھا انہوں نے، ان کے دوست نے بھی دیکھا تھا، لیکن بقیہ گواہ اگر نہ لا سکے، فجلدوہم ثمانین جلدا، اگر گواہ تمہارے پاس ہے تو خاموش رہو، زبان میں مت لاؤ، کیونکہ اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ برائیوں کا تذکرہ بھی ہو، برائیوں کا تذکرہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ برائیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگوں میں ہمت بڑھ جاتی ہے، جرأت بڑھ جاتی ہے. مولانا عسکری اگر جھوٹ بول سکتے تو ہم کیوں نہیں بول سکتے؟ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو لوگ جن کا سماج میں کوئی مقام اور احترام ہے، ان کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ خود تو گناہ کیا ہے، دوسروں کے اندر بھی جرأت گناہ پیدا کرتی ہے، گناہ کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے. فجلدوهم ثمانین جلدہ، ایک سزا، ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، اب کبھی ان کی گواہی قبول نہیں ہوئی کسی بھی عدالت میں. دوسری سزا، تیسری سزا، اولئک هم الفاسقون، یہی فاسق ہیں، جتنے بھی فاسق کے احکام ہیں سب ان کے اوپر جاری. تین سزا ہے ان لوگوں کے لیے. الا الذین تابوا، پھر استثناء ہے، الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا، الزام لگانے کے بعد گواہی نہیں پیش کر سکے، کوڑا اوڑا کھا لیا، کوڑے تو لگیں گے، چاہے الزام لگا دیا ہے تو کوڑے تو لگیں گے، مگر یہ کہ وہ توبہ کرے اور وہ اپنے ہاتھ کو جو ہے معاف کر سکے. ورنہ اگر گرفت میں آ گئے، وہ بھی توبہ گرفت میں آنے سے پہلے، گرفت میں آنے کے بعد نہیں، گرفت میں آنے سے پہلے اگر توبہ وبا کر لیتے ہیں اور معاملے کو اپنے حل کر لیا تو شاید کوڑے سے بچ جائیں گے، ورنہ اگر بعد میں توبہ کرتے ہیں کوڑے تو لگیں گے. الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لی، جو خراب کاریاں کی تھی، جو ان کے کہنے کے آثار سماج میں جو ہے پیدا ہوئے تھے، ان آثار کو محو کر دیا، مٹا دیا اسے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. اب یہاں پہ ایک بحث ہے بہرحال، یہ جو ہے فقہا کے درمیان کی، اِلَّا الَّذِينَ، توبہ کرنے کے بعد کیا کیا چیزیں ختم ہو جائیں گی، تھوڑے تو لگ گئے. آیا کہ صرف یہ ہے کہ ان کے اوپر فاسق کا حکم ختم ہو جائے گا یا ان کی گواہی بھی قبول کر لی جائے گی؟ بات کہتے ہیں کہ دونوں ہو جائے گا، اب اس کے بعد گواہی بھی قبول ہوگی اور جو فاسقوں کے احکام ہوتے ہیں وہ بھی ان سے ہٹا لیے جائیں گے. بات کہتے ہیں کہ استثناء صرف فاسقوں کے احکام کے لیے، گواہی تو ان کی اب تبھی قبول نہیں ہوگی. تہمت لگانا، یہ تو ایک خاص چیز کی تہمت تھی جو قرآن نے جو ہے نشاندہی کی تھی، لیکن اگر آپ حدیثوں میں دیکھیں تو چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اذا تحمل المؤمن اخا، اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ واقعا ہمارے سماج میں جو چیزیں، جو گناہ زیادہ رائج ہیں، اور بڑی آسانی سے جس گناہ کا ہم ارتکاب کر لیتے، شراب پینے والے بہت کم ملیں گے آپ، جس عمل کی نسبت یہاں پر دی گئی اس کام کو کرنے والے، زنا کرنے والے آپ کو بڑی قلیل تعداد میں ملیں گے، الحمد للہ بہت قلیل تعداد ہے. کہ بعض گناہ ایسے ہیں بالکل رائے، جتنے آسانی سے پانی پیتے ہیں نا، اتنی آسانی سے گناہ کا ارتکاب، اتنے کے تہمت لگا دینا. تہمت فقط زنا کی تہمت نہیں ہے، چوری کی تہمت، بے ایمانی کی تہمت، بد اخلاقی کی تہمت، کوئی بھی تہمت لگا سکتے ہیں کسی کے اوپر، کیونکہ ہمیں اس جرم کی سنگینی کا احساس نہیں. امام فرماتے ہیں اذا تقبل المؤمن اخن اخاہ، جب مومن اپنے برادر مومن پر کوئی الزام لگاتا ہے، کوئی الزام جو ثابت شدہ الزام نہیں، اس کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں. اگر صاحب سینٹروں میں چندہ ہوتا ہے، کھایا جا رہا ہے، برباد کر رہے ہیں، تو پتا ہے، تم نے حساب کتاب دیکھا ہے ان کا جو ان پہ الزام لگا دیا. اذا اتهم المؤمن اخاه، جب مومن اپنے برادر مومن کے اوپر الزام لگاتا، ان ما سل ایمان من قلبه کما ينماص الملح في الماء، اس کے دل سے اس طرح سے ایمان نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، گھل جاتا ہے ایمان، جیسے نمک پانی میں. پانی میں اگر نمک ڈال دے تو نمک کا وجود باقی بچے گا، ختم ہو جائے گا، پگھل جائے گا. اسی طرح سے جب کوئی کسی مومن پر الزام لگاتا ہے، الزام لگانے کے نتیجے میں اس کے دل سے ایمان چلا جاتا ہے، اور ایمان تو فاؤنڈیشن ہے نا، بنیاد ہے، بغیر ایمان کے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ عمل کے بغیر ایمان قبول نہیں، ایمان کے بغیر عمل کو وہ نہیں. الایمان والعمل اخان شریکان یا اخان توامان، یہ جو ہے جڑوا بھائی ہیں جنہیں الگ نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ ایمان لے کر کے آئے اور عمل نہیں ہے تو خدا قبول نہیں کرے گا، اور اگر عمل لے کر کے آئے ہیں اور ایمان نہیں ہے تو خدا قبول. ختم کو رب نے گفتگو کو وقت کب رہ گیا کہ حقیقت ایمان ندامت ہے، پشیمانی ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ خراکاریاں کر چکے ہیں آثار گناہ کو محو کرنا اور ان کی تلافی ہے. بہترین چیز اس سلسلے میں وہ ہے جو مولائے کائنات نے فرمائی تھی, پخر رسول اقبال صاحب کے سوال کے جواب میں میں اس کو پیش کر چکا ہوں کہ توبہ نسوحا سے کیا ہو رہا ہے, کہ مولا نے جو ارکان توبہ بیان کی تھی وہ چھ چیزیں, اس کو دہرانے کا وقت نہیں رہ گیا ہے. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو توبہ نسوحا کے توفیق خدا عنایت فرمائے, ہمیں خدا عنایت کرے کہ ہم پشیمان بھی ہوں, نادم بھی ہوں, آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم محکم بھی ہو, اور جو کچھ آثار گناہ ظاہر ہو چکے ہیں ان کو محو کرنے کی خدا ہمیں توفیق عنایت فرمائے, توبہ بھی ہو, توبہ کے بعد اصلاح بھی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك, وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم, وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين, وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة, وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين علي بن حسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بالروح القدس يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. أما بعد, يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اے بندگان خدا, آپ کو اور اپنے نفس کو دعوت تقوی دیتا ہوں. یہ تقوی ہی وہ چیز ہے جس سے اللہ کے صالح بندوں نے اپنی شاہراہ حیات پر چل کر کے منزل کمال کو تقوی کے ذریعے سے حاصل کیا. ایک وہ ہستی جس نے تقوی کے ذریعے اپنی زندگی کو نمونہ زندگی بنا کر کے پیش کیا, جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات. کل ماہ رمضان کی 10 تاریخ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جو ہے وفات کی تاریخ تھی. بے مثال یا کم مثال خاتون ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا. عظمت جناب خدیجہ کے لیے یہی کافی ہے کہ معصوم فخر کرتے تھے کہ ہم تو نسل خدیجہ میں سے. امام زرالعابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دربار یزید میں شام میں اپنا تعارف کرایا ہے, جہاں اور چیزیں تعارف کے لیے پیش کی, وہاں یہ بھی کہ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ. بہت بڑے فخر کی بات ہے. جہاں جناب خدیجہ کو فخر ہے کہ وہ فاطمہ جیسی بیٹی کی ماں ہیں, حسنین جیسوں کی نانی ہیں, وہیں پر ان لوگوں کو فخر تھا ہمارا تعلق خدیجہ سے ہے, ہم فرزند خدیجہ ہیں, اس پر فخر کیا کرتے تھے. کوئی معمولی عظمت کی بات نہیں, معمولی عظمت کی حامی جناب خدیجہ نہیں. جب پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو سیدھے سب سے پہلے جا کے جس کا تذکرہ کیا ہے وہ جناب خدیجہ ہے. مولا کائنات تو آپ کے ہمراہی تھے غار میں, اور مولا سے پیغمبر نے فرمایا انک ترا ما ارا وتسمع ما اسمع, جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو, جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو. بس یہ ہے کہ میں نبی ہوں اور تم نبی نہیں ہو. لیکن اس کے بعد پہلی ہستی, پہلی شخصیت اس سے آ کر کے پیغمبر نے یہ بات کہی ہے وہ جناب خدیجہ ہیں. اور جناب خدیجہ کی بھی عظمت یہ ہے کہ سننے کے بعد کوئی شک نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ شاید آپ کو خیال ہو رہا ہو, شاید آپ نے خواب دیکھا ہو, شاید آپ کو وہم ہو رہا ہو. عظمت کردار حضرت خدیجہ ہے. ہم سب کا سلام حضرت خدیجہ سلام. خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ جس طرح سے دولت تقویٰ کے ذریعے سے جناب خدیجہ نے عظمت حاصل کی, ہم سب بھی جناب خدیجہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسوہ ہیں ہمارے لیے خدیجہ, نمونے عمل ہیں ہمارے لیے جناب خدیجہ, ہم بھی ان کی تاسی کرتے ہوئے راہ خدا پر تمام مشکلوں کو برداشت کرتے ہوئے گامزن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.